مومنین سے درخواست کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، درود بھیجے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یضع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الہاربین. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهذه الآية قرأت فاطمة بنت محمد في مسجد أبيه عند دخلت عند الخليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. درود بھیجی محمد و آل محمد. ایام شہادت فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اہل بیت کا گھرانہ خصوصاً اہل بیت کے وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یقیناً اس مجلس عزا کی جانب متوجہ ہیں کہ جو ان کی مادر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سوگ اور غم میں برپا کی گئی ہے. عزا عزا سمروز، روز عزا سمروز، مہدی صاحب زمان صاحب عزا سمروز. صاحب عزا فرش عزا کا مالک ہمارا امام زمانہ ہے، جو پردہ غیبت سے یقیناً اس مجلس کو سماعت کر رہا ہے. اور حق ہے کہ تمام شیعہ، حق ہے تمام محبین اہل بیت، حق ہے خصوصاً سادات اس عظیم خاتون اسلام کہ جو نور چشم مصطفیٰ ہے، ان کی شہادت، ان کے مصائب، ان کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کے دیے ہوئے ارشاد و فرمودات کو ایک دفعہ پھر اپنی للہ عمل قرار دے، اور ان کے ایام عزاداری میں کالا لباس پہنے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت آیت اللہ مفسر قرآن حضرت آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی خدا ان کی حفاظت فرمائے، فرماتے تھے کہ جب آپ حرم ائمہ میں جاتے ہیں تو اپنے جوتے اتار دیتے ہیں. یہ بھی غربت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ آپ جنت البقیع جاتے ہیں، وہاں نہ کوئی صاحبہ ہیں، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی چھت ہے. فرماتے ہیں کہ گیٹ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے اتار دو، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بنابر روایت جناب زہرہ کی قبر شریف وہاں موجود ہے، ائمہ طاہرین کی قبور مبارک موجود ہیں، چار امام ایک جگہ جہاں دفن ہوں۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جوتے اتار دے۔ اگر موسیٰ کے لیے ارشاد فخلن علیک، اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، تو محبین اہل بیت کے لیے حکم یہی ہے کہ جوتیاں اتار دیں ادب احترام سے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایام شہادت اہل بیت علیہم السلام میں کالا لباس زیب تن کریں، یہ ادنا حق ہے ہماری گردن پر۔ تیسرا حق یہ ہے کہ کم از کم روزانہ کی جو سلام اور دعائیں ہیں ائمہ سے مربوط، ہر دن، جیسے کہ اتوار کا دن ہے، کیا ہی مناسبت ہے، اتوار کا دن امیر المومنین اور جناب زہرہ کا دن ہے، اس کی ایک دعا اور اس کی ایک زیارت موجود ہے۔ پیر کا دن امام حسن امام حسین کا دن ہے، جمعہ کا دن امام زمانہ کا دن ہے، ہفتے کا دن رسول اکرم کا دن ہے، منگل کا دن حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، بدھ کا دن ہمارے بقیہ چار اماموں کا دن ہے، اور جمعرات کا دن ہمارے گیارہویں امام کا دن ہے۔ کم سے کم ادنا حق یہ ہے ہماری گردنوں پر کہ ہم ان زیارتوں کو پڑھیں، اور اپنے دن کا آغاز خدا کی عبادت کے بعد اہل بیت کی زیارت سے کریں، تاکہ ان کے کلام کی نورانیت سے زندگی منور ہو سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یہ وہ آیت ہے کہ جسے جناب زہرہ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد خلیفہ اور مسلمانوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یوں تو بی بی نے کئی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، لیکن یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جسے خدا کی حمد و ثنا کے بعد بی بی نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فلا حق تقاتہی، یہ تقوی اختیار کرنا در حقیقت کوئی سادہ عمل زندگی نہیں، حق تقاتہی، جیسا کہ حق ہے خدا کا تقوی اختیار کرنے کا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز نہ مرنا اس وقت تک جب تک تم اسلام پر اپنی جان نہ دو۔ خود اگر اسی آیت کو لے کر میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، تو اس آیت میں جو نکات پوشیدہ ہیں اور بی بی نے جس مقصد کے تحت اس آئے مجیدہ کی تلاوت کو سرنامہ کلام قرار دیا اپنے خطبے کے آغاز میں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے۔ یہ وہ معصوم اور صاحب عصمت ہستی ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس آیہ کے ذیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اپنی گفتگو کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی گفتگو جناب زہرہ کی سیرت اور آپ سے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ دوسری گفتگو کا دوسرا حصہ خود بی بی کے خطبے کا ایک جز ہے، جسے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور تیسرا حصہ حالات حضرت سے متعلق، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شہزادی کون ہیں سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حلال حرام کی پیروی کرو، اتقوا اللہ، حق تقاتہی، جتنی تم میں سکت ہے، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی تم میں توانائی ہے، اپنی سی کوشش کرتے رہو۔ کل حضرت آیت اللہ بہودینی کی خدمت میں گفتگو سننے کا موقع ملا، انہوں نے ایک حدیث ارشاد فرمائی نوجوانوں کے لیے، اکثریت نوجوانوں کے لیے، علیحدہ ان کے لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ان اللہ ان للہ ملکن، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، ینزل کل لیلہ، ہر رات اتر کے آتا ہے، وینادی، اور ندا دیتا ہے، یا ابناء العشرین جدوا واجتہدوا، اے نوجوان بچوں، اے نوجوان بچیوں جن کی عمر 20 سال ہوگی، جد و جہد کرو، واجتہدوا، سر توڑ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے 20 سال تمہارے ہاتھ سے نکل گئے۔ یوں تو دو تین انداز سے گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن چاہا کہ ایک ایسی گفتگو جو کشکولی گفتگو ہو سکے، کہ جس میں خود بی بی کے فضائل بھی ہوں، بی بی کی سیرت سے اور بی بی کے کلام کے نورانیت سے اپنی مجلس کو منور کریں اور حالات حاضرہ میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کریں بی بی کی خطبے کی اور عمل کی روشنی میں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتے ہی, جتنا تم میں طاقت و توانائی ہے. یعنی ترحقے مسلمانوں سے مخاطب ہیں, خلیفہ سے مخاطب ہیں. بہت دن نہیں گزرے رسول اللہ کے وصال کو, فرمانی تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, اللہ کے احکام سے ڈرو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو اس وقت تک نہ مرنا جب تک اسلام پر اپنی جان نہ دے دو. اس کا مطلب ہے اسلام کے حصول میں اور تقوی الہی کو زندگی میں اپنانے میں ایک ربط موجود ہے. جو خدا کے تقوی کو اپنی طاقت و توانائی کے مطابق عملی جامہ پہنائے گا وہی اسلام پہ اپنی جان دے گا, اور جو تقوی الہی کو زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنائے گا وہ اسلام پر نہیں مر سکتا. فلا تموتن, یہ خلیفہ کو بھی پیغام ہے, یہ امت کو بھی پیغام ہے, اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس زمانے میں جی رہے ہیں, یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے جو تا قیامت آنے والی ہے. عزیزان گرامی, اس انداز سے بیوی نے خطبے کا آغاز کیا, طویل ترین خطبہ, تقریباً ڈیڑھ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک کا خطبہ ہے جس میں بیوی نے خطاب کیا ہے. یعنی واقعاً یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پہ گفتگو ہونی چاہیے. عربوں میں ایک رسم ہے, جب عاشورے کا دن آتا ہے تو سارے کام چھوڑ کر مقتل پڑھتے ہیں, مقتل خوانی کہلائی جاتی ہے, قرأۃ المقتل کہا جاتا ہے ان کے. کیا مطلب؟ یعنی بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ مستحب انسان دنیا کے کام چھوڑ دے, کالا لباس پہنے, عزا کی صورت بنائے, مومنین کو امام حسین کی شہادت کی تعزیت پیش کرے, تو مقتل خوانی کی جاتی ہے. یعنی اہل بیت کے جو عاشور کے جتنے مصائب ہیں وہ سب پڑھے جاتے ہیں, اصحاب کے مصائب, اہل بیت کے مصائب, امام حسین کے مصائب, اور اس کے بعد کے مصائب. تین چار گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی ہے, مقام یہی ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی مجالس ہونی چاہیے جس میں صرف خطبات فاطمیہ کی تلاوت ہونی چاہیے. اگر غدیر کا دن ہے تو خطبہ غدیر کی تلاوت ہونی چاہیے, اگر امام زمانہ کا دن ہے تو پھر امام زمانہ کے ارشادات جو موجود ہیں ہمارے پاس محفوظ ہیں ان کی تلاوت ہونی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ بی بی نے اس خطبے میں کیا کہا ہے, رسول اکرم نے غدیر کے دن خطبے میں کیا کہا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو اپنے وعدے کے مطابق گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ پہلے خطبے میں چاہتا ہوں کہ بی بی کے کچھ فضائل کی طرف اشارہ ہو جائے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا معراج کے لیے, ادخلت الجنہ, میں جنت میں داخل ہوا, فرائی تو مکتوباً علی باب الجنہ, میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے, وہ محمد حبیب اللہ, اور محمد اللہ کے حبیب ہیں, علی ولی اللہ, اور علی اللہ کے ولی ہیں, وہ فاطمہ عصمت اللہ یا امت اللہ یا آیت اللہ کا لفظ بھی بعض روایت میں موجود ہے کہ فاطمہ در حقیقت خدا کی نشانی ہے, خدا کا نشان ہے. اس کے بعد فرمایا ان الحسن والحسین, اور حسن و حسین صفت اللہ, خدا کے برگزیدہ نمائندے اور بندے ہیں, وہ علی مبغضیہم لعنت اللہ, اور ان کے دشمنوں پر تا قیامت لعنت ہے. ارے جس جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ لکھا ہو, علی ولی اللہ لکھا ہو, فاطمہ امت اللہ لکھا ہو, الحسن والحسین صفت اللہ لکھا ہو, تو وہی جنت اہل بیت کے ماننے والوں کا مقام ہے. وہی جنت اہل بیت کے پیروکاروں کا مقام ہے. اور صرف یہ نہیں, یہی وہ جنت ہے کہ جس کے دروازے بھی یہ لکھا ہے, جس کا تقسیم کرنے والا علی مرتضیٰ ہے, جس کے سردار جوانان جنت کے سردار ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ ہیں بی بی کے, اور یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ فضیلت بی بی کی ہے. آئمہ تحریر نے تقریباً 40 روایات, میرے پاس کتاب موجود ہے صحیفہ فاطمیہ, 40 روایات صرف بی بی کے فضائل کے بارے میں ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امت اسلامی میں حسن و حسین کی مثال آنکھوں کی سی ہے, جو سر میں ہوتی ہیں انسان اسے دیکھتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا میری مثال امت اسلامی میں امت محمدی میں دو ہاتھوں کی ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ نے دین کو مضبوط کیا, دین کو پھیلایا. اور فاطمہ کی مثال کہتی ہے, اللہ اکبر, اب دیکھیے فاطمہ کی مثال کیسی پیش کر رہے ہیں. وہ اما مکان الفاطمہ فمکان الفاطمہ, فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ قلب فی الجسد. فرماتے ہیں فاطمہ کا مقام امت محمدی میں ایسا ہے جیسے بدن میں دل کا مقام. دل نہ ہو, دل دھڑکنا بند کر دے تو موت واقع ہو جاتی ہے. فاطمہ امت محمدی میں, بلکہ یوں کہوں فاطمہ اس جہان ہستی میں وہ قلب الہی ہے کہ یہ دھڑکتا ہے تو ہستی دھڑکتی ہے, یہ بولتی ہے تو خدا کی مشیت بولتی ہے, اور اگر یہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے, یہ جس سے راضی ہو جائے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے جناب زہرا کے القاب کنیات ہیں. کیا فرمایا؟ زہرا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ راضیہ, جو دوسروں سے راضی ہو جائے. زہرا کا ایک لقب کیا ہے؟ مرضیہ, یعنی جس سے اللہ اور دوسرے راضی ہو جائیں. اس لیے تو فرماتے ہیں ان اللہ لیغضب لغضبہا ویرضا لرضاہا, کہ اللہ فاطمہ کو جہان ہستی کا دل قرار دے رہا ہے, یہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, جس سے فاطمہ نہ خوشنود ہو جائے اللہ اس پر اپنا غضب طاری کر دیتا ہے. یہ ہے جناب زہرا کی فضیلت. اور بس ایک واقعہ نقل کر کے گفتگو کے دوسرے حصے میں آتا ہوں. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. مدینے کا زمانہ ہے, سخت حالات ہیں, انتہائی تنگی, تنگ دستی, مفلسی کا زمانہ ہے. ایک ایک کھجور کو مسلمان ایک ایک کے بعد چوستے رہتے ہیں, آخر کے منہ میں گھٹلی آتی ہے. یہ زمانہ ہے, اتنی سختی ہے. ایسے حالات میں یہودیوں نے چاہا کہ سرکار دو جہاں کی بیٹی کو اپنی شادی میں بلایا جائے, اور شادی میں بلانے کے لیے در حقیقت ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب زہرا کو شادی میں بلایا جائے, بلکہ زہرا اور محمد کے گھرانے کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. اور یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کا یہ شیوا نہیں تھا, آج کے زمانے کے یہودی اسرائیلی صہیونیت بھی یہی کر رہے ہیں, بالکل یہی صفت ہے ان کی. ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہو سکے مسلمانوں پر ہنسے, مسلمانوں کی تضحیک کے اسباب فراہم کریں, مسلمانوں کا تمسخر کریں. عزیزان گرامی, پہنچے رسول اکرم کی خدمت میں, کہا کہ فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے, اجازت علی کے ذمہ ہے. علی کی خدمت میں پہنچے, ہمارے گھر میں شادی ہے, آپ فاطمہ کو بھیجئے. منافقت سے کام لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے قدم مبارک سے ہماری بیٹی کی جو شادی ہو رہی ہے اس میں نورانیت آ سکے. منافقت سے کام لیا, کاش کہ انہی یہودیوں سے یہ منافقت تھوڑی سی سیکھ لیتے ہم, کہ ایک طرف حدیث سے قصہ کرتے اپنی شادی میں, اس کے بعد فوراً ہی دھوم دھڑکے کی محفلیں اور سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ہم کیوں حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں اہل بیت کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے, لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں. بھائی جب شادی کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ جو خاندان میں سب سے بڑا ہوتا ہو, خواہ وہ دلہن کی طرف سے ہو, دولہا کی طرف سے ہو, گھر میں جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کے نام لکھا جاتا ہے, تایا ہوں, چچا ہوں, نانا ہوں, کوئی بھی ہوں, کہ جناب آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو کارڈ لکھتے وقت سب سے پہلے امام زمانہ کو دعوت دیتے ہوں, اور عریضے کی طرح جا کر کارڈ دریا برد کر دیں کہ امام زمانہ یہ ہماری دعوت ہے, ہماری خوشی میں شامل ہو جائیے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنی خوشیوں میں امام کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قناعت تو لگانے میں اتنی ہیل و حجت ہوتی ہے کہ پردے کا اہتمام ہو سکے تو کجا امام. تو ایسا نہیں کہ رامی, اتنی منافقت اگر ان یہودیوں سے سیکھ لیتے کہ فاطمہ کو بھیج دیجئے, اس کے قدموں کی برکت سے ہماری بچی کی زندگی میں برکت آ جائے گی. کہا کہ خود فاطمہ اس کا فیصلہ کریں گی. غرضی کی اجازت مل گئی, اب جناب فاطمہ چلی ہیں ابھی دہلیز پہ نہیں پہنچی تھیں کہ جبرائیل لباس جنت اور زیور جنت لے کے نازل ہوئے. توجہ فرمائیے گا. اور آپ آراستہ ہوئیں اور آراستہ ہو کر جب آپ اس محفل شادی میں پہنچی ہیں, اس تقریب میں پہنچی ہیں, اب یہودی عورتیں اپنا سا مزاج لے کر ایک پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ آئیں گی, ہم بہترین لباس, بہترین زیور, بہترین آرائش, بہترین زینت کر کے بیٹھے ہیں, فاطمہ غربت کے لباس میں آئے گی تو ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. اب جب جناب فاطمہ کو اس لباس فاخرہ میں, اس لباس بہشتی میں دیکھا تو ایک دفعہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ یہ عظمت کیسی, کہا کہ یہ عظمت میرے خدا کی ہے کہ خدا کو اپنے حبیب کی بیٹی کی غربت کا اتنا خیال ہے کہ مجھے تمہاری مجلس میں تقریب میں آنے سے پہلے آراستہ کیا. ارے فاطمہ کے قدم آتے ہی اس تقریب میں, اس تقریب میں شامل یہودی مسلمان ہو گئے, یہودی مسلمان ہو گئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اور صرف یہی نہیں, خدا کہتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جو ظلمات سے تاریکیوں کی, ظلمات سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا نے اپنی تعریف یوں کی قرآن میں کہ میں وہ ہوں جو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہوں, اور رسول کو کیا کہا, سراج منیر کہہ کے, روشن اور چمکتا دمکتا چراغ کہہ کے مخاطب کیا. قرآن کے لیے کہا قد جاءکم من ربکم نور و کتاب مبین, تمہارے رب کی طرف سے کتاب بھی آئی ہے نور بھی آیا ہے. یعنی وہ خدا جو خود نور کی طرف لے جاتا ہے, اس کا رسول خود نور کی طرف لے جاتا ہے, اس کی کتاب نورانیت کی طرف لے جاتی ہے. اب جو اس گھر میں پیدا ہوگا وہ بھی نورانیت کی طرف لے جائے گا. اب روایت نقل کر رہا ہوں, یہ واقعی نقل کر رہا ہوں, اب پتہ چل جائے گا یہ وہ نورانی سلسلہ ہے جس کا تعلق خدا سے ہے. ایک دفعہ مولا کائنات کو ضرورت پیش آئی کہ آپ کے گھر میں اناج نہیں تھا, تو آپ نے جناب زہرا کی چادر کو ایک یہودی کے گروی رکھ دیا. اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ ادھار لینے کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے تھے, گروی رکھ دیتے تھے, جب پیسہ آ جاتا تھا تو پیسہ دے کر اس کی قیمت دے کر اس جنس کو یا اس چیز کو واپس لے لیا جاتا تھا. اس یہودی نے جا کر اس چادر کو اپنے گھر میں لٹکا دیا. رات کے وقت اس کی بیوی اٹھی, دیکھا کہ اس کمرے میں جس میں چادر لٹکی ہے انتہائی شدید قسم کا نور ساتے ہو رہا ہے. پریشان ہو گئی, اس سب سے شوہر کو بلایا, کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ ہاں یہاں فاطمہ بنت محمد کی چادر لٹکی ہے, اس چادر سے نور ساتے ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اگر پیران یوسف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر کئی میل دور سے چلے اور باپ کو خوشبو آ جائے تو باپ بتا دیتا ہے, یعقوب بتا دیتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے عزیز گرامی, اور دوسری طرف جب وہ پیراہن یعقوب کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو بصارت آ جاتی ہے, وہاں پیرانے یوسف کی خوشبو میلوں دور سے نظر آ جاتی ہے, دکھائی دیتی ہے. اور اس کے بعد جب پیرانے یوسف چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو گئی ہوئی لوٹی ہوئی بینائی واپس آ جاتی ہے. تو یہ فاطمہ کی چادر ہے کہ جو لوگوں کی بصیرت کا سبب بن جاتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ ہیں وہ نورانی ہستیاں کہ جن کی چادر بھی نورانی ہوتی ہے, جن کا عمل بھی نورانی ہوتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں. بہرحال چونکہ وعدہ کیا ہے میں کشکولی گفتگو کروں گا, کشکولی گفتگو آپ نے دیکھا ہوگا نا, کشکول لیے ہوتے ہیں بہت سے فقیر, اس میں سب کچھ مل جائے گا, وہ کھانے پینے کی چیزیں. تو کشکولی گفتگو فضائل بھی ہو جائیں, میسج بھی پہنچ جائے, حالات حاضرہ میں بی بی کے خطبے کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ بھی ہو جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ بی بی کی خطبے کا آغاز ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, مسلمان ہو کے مرنا, مسلمان ہونے کے لیے تقوی الہی کو اپنانا شرط ہے زندگی میں. حلال حرام کی توجہ چھوٹی سی چیز, نوجوان ہیں اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ حلال حرام, یہ آنکھیں خدا کی نعمت ہے, یہ زندگی خدا کی نعمت ہے, یہ جوانی خدا کی نعمت ہے, اسے خدا کی اطاعت و عبادت میں بسر کریں. یہ ہے تقوی الہی. تقوی الہی کو حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقوی الہی دو چیزوں میں خلاصہ شدہ ہے, حرام سے بچو, واجبات کو انجام دو, یہ تقوی الہی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد بی بی کا خطبہ شروع ہوا، اس کے بعد بی بی نے فرمایا فجعلنا فجعل اطاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ. احکام اسلامی، نماز کو کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، حج کیوں ہے، امر بالمعروف کیوں ہے، احکام اسلامی کا فلسفہ بیان کرنے کے بعد بیوی آتی ہیں اصل مطلب پر، لب مطلب پر، فرماتی ہیں فجعلا امامتنا اطاعتنا نظام للملہ، ہم اللہ نے ہماری اطاعت اور پیروی کو امت کے لیے نظام قرار دیا ہے. یہ ہے وہ جملہ، یہ وہ بصیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، سیاسی بصیرت کہ کہاں پر کون سا جملہ استعمال کرنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب بی بی آتی ہیں نظام امت اسلامیہ پر، لوگوں سے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نظام بنا رہے ہیں. بی بی کہہ رہے ہیں تمہارے بنانے سے نظام نہیں بنتا، نظام وہ ہے جسے اللہ خود بناتا ہے. جعل اطاعتنا، ہماری اطاعت کو، ہماری پیروی کو کیا قرار دیا ہے، نظام ملت اسلامیہ قرار دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں صرف اطاعت ہی نہیں، یہ نہیں کہ جناب اہل بیت بہت روحانی شخصیت ہیں، جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سیاسی ولایت کچھ اور ہوتی ہے، روحانی ولایت کچھ اور ہوتی ہے. لوگوں نے من کنت مولا فہد علی مولا کی شرح جب لکھنی شروع کی، یہ معاصرین موجود ہیں، علماء دانشور موجود ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے کہا روحانی ولایت کچھ اور ہوتی ہے جو اہل بیت کو آئی، اور سیاسی ولایت کچھ اور ہوتی ہے جو خلفاء راشدین کو ملی. تو بی بی فرما رہی ہے نہیں، صرف اطاعت ہی نہیں کہ تم ولی اللہ سمجھ کر بہت پہنچا ہوا ولی اللہ اور اولیاء اللہ سمجھ کر اہل بیت کی پیروی کرو، نہیں، فجعل امامتنا امانا للفرقہ. اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو پھر امامت کے سائے میں جمع ہو جاؤ. یہ ہے بی بی کا نسخہ. اگر واقعا آج اس نسخے کو صحیح معنی میں اس کی تفصیل بیان کی جائے تو یہ فرقہ واریت، یہ قتل، یہ دہشت گردی، یہ ٹارگیٹ کلنگ، یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا. مصائب سے پہلے میں نے ایک مقام پر یہ کہا تھا کہ حضرت آیت اللہ خامنائی جب جلا وطن تھے تو وہ ایک سنی علاقہ تھا، سنی شہر تھا، لیکن وہاں پر بھی آپ جب جاتے تھے تو بیوی کے مسائل پڑھتے تھے. بیوی کے مسائل پڑھنا اور بات ہے، بیوی کے قاتلوں پہ لعنت کرنا اور بات ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے امت کی وحدت کو باقی رکھنا اور بات ہے. یہی وجہ ہے رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ یہ کہاں سے ملا فتویٰ؟ یہ سیرت کہاں سے ملی؟ یہ مولا کائنات کی سیرت سے نظر آتا ہے یہ فتویٰ. وہ شخص جس کا حق امامت غصب کیا گیا ہو، وہ شخص جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہو، جس کی ناموس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہو، وہ خاموش ہے، اتحاد امت کے لیے خاموش ہے. اور ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 25 سال علی خاموشی اختیار کرتے ہیں امت کے اتحاد کے لیے. یہ بہت ہی ظریف نقطہ ہے ذہن گرامی، اس طرح توجہ ہونی چاہیے ہماری. جعل اطاعتنا نظام، ہماری اطاعت کو، پیروی کو نظام قرار دیا ہے خدا نے، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اور ہماری امامت کو تمہیں فرقہ واریت سے نجات دینے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے. یہ نظام کیا ہے؟ بس کچھ مختصر سے جملے عرض کر کے، یوں تو اس پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے. نظام کیوں ہے؟ یہ نظم کیسے دیتا ہے؟ نظام کسے کہتے ہیں؟ منظم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منظم جو ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ یہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. یہ نظام کیسے نظام ہے؟ اہل بیت کی پیروی کیسے نظام ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نظام صرف عبادت میں ہے؟ کیا یہ نظام صرف مجلس اعضاء کے لیے ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی پیروی معاشیات کے لیے ہے، سیاسیات کے لیے ہے، ثقافتی امور کے لیے ہے، اجتماعی امور کے لیے ہے، معاشرتی امور کے لیے ہے، روحانی امور کے لیے ہے، اقتصادی امور کے لیے ہے، انفرادی امور کے لیے ہے، اجتماعی امور کے لیے ہے؟ کس میدان زندگی میں، کس شعبۂ زندگی میں یہ اطاعت ہم پہ فرض ہے؟ آیا سب کا مجموعہ یا صرف ایک یا دو چیزوں میں؟ زندگی میں ہمیں تصور کرتے ہوئے اس پہ غور و خوص کی ضرورت ہے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو واضح کروں، صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اہل بیت کی پیروی کو، ہم اہل بیت کی پیروی کو نظام بنا. یہ نظام کیا ہے؟ یعنی جو نظام اہل بیت کو مانے گا وہ اہل بیت کی عبادت کو بھی اپنے لیے حجت سمجھے گا، وہ اہل بیت کی سیرت کو بھی اپنی حجت سمجھے گا، وہ اہل بیت کے عمل کو بھی اپنے لیے حجت سمجھے گا، وہ اہل بیت کی خاموشی کو بھی اپنے لیے حجت سمجھے گا. تب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر مولا کائنات جیسی عظیم ہستی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا آج وہ میرے سامنے ہیں، لیکن اتحاد امت کے لیے 25 سال علی خاموش ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے من مانے طریقے سے جس طرح چاہیں تبلّہ و تبرع کریں. ایسے نہیں گرامی، یہ نظام اہل بیت، اطاعت پیروی. یعنی اہل بیت کو دیکھو، سمجھو کہ اہل بیت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. ایسے گرامی، اس کو فرمایا ہم اہل بیت کی امامت کو اس لیے قرار دے تاکہ تم فرقہ واریت سے بچ سکو. یہ وہ دو جملے ہیں کہ اگر واقع صحیح معنی ہے. بہت سارے نکات میرے اس وقت ذہن میں موجود ہیں، آرائز موجود ہیں، لیکن بہرحال پھر کسی موقع پر، کیونکہ میں بہت زیادہ خشک اور سیاسی گفتگو انداز سے نہیں کرنا چاہتا اپنی گفتگو کو، صرف چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں کہ بیوی نے کس انداز سے امامت کو سیاسی پیرائے میں بیان کیا ہے، کس تناظر سے بیوی اس امامت کو اور اس ولایت کو اور در حقیقت اہل بیت کی پیروی کو دیکھ رہی ہے اور ہمیں متوجہ کر رہی ہیں. آپ نے مختلف جگہ، مختلف مقامات پر شہر کراچی میں 25 مارچ کو، 18 فروری کو انچولی میں شہید اسکر رضا کی چہلم میں، خیرپور میں، چھنگ میں، مختلف مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے اپنے وجود کا اعلان کیا. تو لوگوں نے کہا اس کے لیے جلسے جلوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے کیا غم حسین میں نکلنے والے جلوس میں ہمشی اپنے وجود کا اعلان نہیں کرتے؟ توجہ فرمائیے گا، اعلان کرتے ہیں. 9 محرم ہو، 10 محرم ہو، 21 رمضان ہو، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام 20 سفر ہو، ہم اپنے وجود کا اعلان کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں کوئی سیاسی نعرہ لگایا جائے بیوی کے خطبے کی روشنی میں تو کہتے ہیں جناب یہ جگہ سیاست کی نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا، یہ جگہ سیاست کی نہیں ہے. اور تو دوسری سیاسی تنظیمیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے منحرف نعروں سے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے وجود کا اعلان ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ آئمہ کی سیاسی تعلیمات کو خصوصاً بی بی کے اس خطبے کی روشنی میں جو مسجد نبوی میں دیا گیا، 1.5 گھنٹے کا خطبہ بی میں کھڑے ہو کے یہ پیش کیا، اس میں بی بی نے امامت کو، ولایت کو، اہل بیت کی اطاعت کو سیاسی تناظر میں پیش کیا ہے. تو پھر ہمیں صرف مجلس عزاء و جلوس سے اپنے وجود کا اعلان نہیں کرنا، اپنے مستقبل کی حفاظت کی ضمانت اہل بیت کے جلوسوں سے، مجلسوں سے لینی ہے. اگر جس دن ہم نے جلوسوں سے اپنی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر لیا، جس دن ہم نے اپنی بقا کو حسینیت سے حاصل کر لیا، ہمیں کسی اور جلسے جلوس کی ضرورت نہیں پڑے گی. حسینیت کے نکلنے والے جلوس اور عالم عباس کافی ہوگا ہمارے تشخص اور بقا کے لیے. لہذا جناب زہرہ نے سیاسی انداز سے امانت کا ہے کہ تمہیں یہ امانت دی گئی حضرت گرامی، امانہ للفرقہ، فرقہ واریت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ تقسیم در تقسیم کیوں ہے؟ یہ نمازی ہے، وہ ماتمی ہے، وہ ذاکر ہے، وہ علامہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. یہ صرف اتحاد بین المسلمین کے لیے نہیں کہا، اتحاد بین المومنین کے لیے کہا ہے. اور میں ایسا ایسا آپ نے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں جس میں چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ کی طرف آؤں. یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہ کردار کشی کیوں ہے؟ یہ دوسروں کے کردار پر کیچڑ کیوں اچھالی جا رہی ہے؟ کوئی بھی ہو، خواہ علامہ ساجد نقوی ہو، یا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہو، یا کوئی بھی تنظیم ہو، اس طرح شخصیات پر کیچڑ اچھالنا ناجائز ہے. جب آپ کا رہبر، آپ کا دین، آپ کا مکتب، آپ کے رہبر، آپ کے ائمہ تحریر کہتے ہیں کہ اتحاد اتحاد اتحاد، تو پھر حقیقی معنی میں اتحاد ہونا چاہیے. کہیں سے بھی کسی بھی مسجد سے، کسی بھی ممبر سے، کسی بھی ایس ایم ایس سے، کسی بھی گلو سے اگر افتراق، تفرقے، انتشار کا پیغام آئے تو اس کو وہیں ختم کر دیں. ایک سیلاب برپا ہے، وہ لوگ جن کی منافقت آج کھل کے سامنے آ رہی ہے، پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرنی شروع کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اب ان کی حقانیت کھل کے سامنے آ رہی ہے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ایران ہمیں سعودی عرب اور ایران کی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے. یہ کون سے افراد ہیں جو انتہائی تفرقے کا کام لے کر، نام لے کر قوم میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پہچانیں ان لوگوں کو. میں نے پھر کہا، ہر وہ آواز، ہر وہ ایس ایم ایس، ہر وہ ممبر، ہر وہ مولوی، ہر وہ ملا، ہر وہ مکتب، ہر وہ محراب کے جہاں سے اختلاف کی آواز آئے، یہ وقت کی آواز نہیں ہے. یہ جو ہم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالے وہ شیعہ ہے نہ سنی، وہ اسرائیل کا ایجنڈ ہے، امام خمینی کا قول سناتے ہیں. میں یوں کہوں، امام خمینی صرف یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، امام خمینی کہنا چاہتے تھے شیعوں میں بھی اختلاف ڈالے، وہ بھی استعمار کا ایجنٹ ہے. جو کردار کشی کرے وہ بھی استعمار کا ایجنٹ ہے. جو کرداروں پر کیچڑ اچھالے وہ بھی استعمار کا ایجنٹ ہے. آج اتحاد کا وقت ہے، آج ہماری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے عزیزان گرامی. اس لیے کہ ہم نے اپنے وجود کا اعلان کیا ہے. یہ تمام طاقتیں، یہ تمام سیاسی پارٹیز در حقیقت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تشیع کہاں جا رہی ہے، اپنے وجود کا اعلان کر رہی ہے عزیزان گرامی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اپنی بات کا اعادہ کروں، ایسے ایس ایم ایس، ایسے پیغامات اور ایسی تشہیری مہم کہ جس میں قوم کو مایوس کیا جا رہا ہے، نا امیدی دلائے پیدا کی جا رہی ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ ایس ایم ایس، ہر وہ میڈیا، ہر وہ آواز جس سے نا امیدی جھلکے، جس سے انتشار کا عنصر سامنے آئے، اس آواز کو، اس ایس ایم ایس کو، اس پیغام کو وہیں دفن کر دیں. یہ بی بی کی آرزو ہے، یہ مولا کائنات کی آرزو ہے. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ امانا للفرقہ، تمہیں فرقہ واریت سے، گروہ میں تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے خدا نے امامت دی ہے. ارے تم شیعہ ہو کر آپس میں تقسیم ہو رہے ہو. جو بھی صدا اتحاد کو منتشر کرے گا، نشر کرے گا اور اختلاف کی آواز دبائے گا، وہ زہرائے مرضیہ کی دلی آرزو کو عملی جامہ پہنائے گا. درود بھیجی محمد و آل محمد. یہ مولا کائنات کی آرزو ہے. 25 سال مولا کائنات نے صبر کیا ہے. 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. ہماری ناموس پہ اگر حملہ ہو جائے اور ہم اس شخص کو دیکھیں تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے. چجائے کہ جو غیرت کا امام ہو، جب وہ ان افراد کو دیکھے کہ جس نے ناموس نبی پر، ناموس علی پر حملہ کیا، وہ خاموش رہے، تو اتحاد کتنی بڑی چیز ہے. ایسے نہیں گرامی، اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، ضرورت ہے متحد ہونے کی، ضرورت ہے نفرتوں کو مٹانے کی. میں پھر کہوں گا، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح، جو افراد بھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں، جس لباس میں بھی ہوں، جس عہدے پر بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، ان کی مذمت ہونی چاہیے. اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، میری التجا یہ ہے، علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر وحدت کے لیے ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑے تو ہم جوڑیں گے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کے اتحاد کے لیے، متحد ہونے کے لیے، قوم کو منسجم کرنے کے لیے، ایک توانا طاقت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں. اور ان حضرات کو جو سوشل میڈیا میں جا کر، انٹرنیٹ پہ جا کر اس قسم کی غلاظت کو پھیلا رہے ہیں، معاشرے کی رگوں میں داخل کر رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیں. یعنی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ہے حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داری. فجعلہ اطاعتنا، ہماری اطاعت کو نظام قرار دیا ہے. بس جو ہماری اطاعت کرے گا وہ امن کمیٹی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ امریکہ بہادر کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو معیشت کے لیے امریکہ کے سامنے کشکول لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو اخلاقیات کی تعلیمات کے لیے دوسرے اولیاء اور ولیوں صوفیوں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کچھ بھی ہے ہماری اطاعت میں پوشیدہ ہے، نظام ہے، پوری زندگی کے نظام ہے، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، روحانی زندگی ہو، اخلاقی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو، کوئی بھی حصہ ہو زندگی کا، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، اگر نجات چاہتے ہو در اہل بیت پہ آ جاؤ۔ بس سجدہ گرامی، یہ ہے حالات حاضرہ کہ اتحاد کو پھیلانا ہے، اتحاد کو آگے بڑھانا ہے، یہ ہے بی بی کی آرزو، بی بی سے خود بھی کہہ رہی ہے اتحاد میری آرزو ہے، علی کی آرزو ہے، اس اتحاد کو پارا پارا ہونے مت دو، یہ وہ اتحاد ہے امت کا، خواہ بین المومنین ہو یا بین المسلمین ہو، یہ وہ اتحاد ہے کہ جس کے لیے علی نے 25 سال صبر کیا۔ 25 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں نے کہا کہ اگر ہماری ناموس پہ حملہ ہو اور جو حملہ کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم چپ ساتھ لیں، جو جائے کہ جو غیرت کا امام ہو، کتنا شوق ہے علی پر، لیکن امت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے مولا کائنات، ایام ایام فاطمیہ ہیں، ممکن ہے کہ کل چاند ہو جائے اور پہلی ہو، اور 3 تاریخ بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، ادنا سا حق یہ ہے کہ کم سے کم بی بی کے سوگ میں کالا لباس زیب تن کریں۔ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ جب بھی ہم کسی امام کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم کیا کام کریں کہ امام وقت یا صاحب قبر، جو امام جس کی زیارت کے لیے گئے، وہ ہم پر توجہ کرے، تو حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تم اس امام کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دو۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ زہرا کتنا مقام رکھتی ہیں، اور اگر سننا چاہتے ہیں کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی، میرے اور آپ کے 12ویں امام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر، امام زمانہ فرما رہے ہیں فاطمہ زہرا کی زندگی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ توجہ فرمائیے، امام کے لیے کتنا شوق ہے پردہ غیبت میں مصائب سننا۔ بی بی کے مصائب مختلف جہت سے ہیں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، مریضہ کی شکل میں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بیوی نے فرمایا ہے سبت علیہ مصائب اللہ، کہ جو مصائب مجھ پر آئے ہیں، مجھ پہ پڑے ہیں، اگر روز روشن پہ پڑتے سرنا لیا لیا، وہ سیارات میں تبدیل ہو جاتے، یہ کون سے مصائب ہیں؟ سوچیں سمجھیں، کیا صرف وہی مصائب ہیں کہ جو ظاہری جسم پر وارد ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مصائب ہیں کہ جس نے بی بی کی کمر کو جھکا دیا؟ یہ کوئی ضعیفہ عورت نہیں تھی، یہ 19 سال کی نوجوان بنت رسول ہے جو اتنی مریضہ ہوئی کہ 19 سال کی عمر میں عصا لے کر خمیدہ کمر کے ساتھ قبر رسول پر جاتی ہے اور اتنا گریا کرتی ہے کہ علی کے پاس آ کے اہل مدینہ یہ کہتے ہیں یا فاطمہ سے کہیں دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، بیت الحزن بنا دیا علی نے جنت البقیع میں، بس حسن و حسین کا ہاتھ تھامتی ہیں اور ایک دفعہ بیت الحزن میں جا کر بابا کے مرثیے پڑھتی ہیں، فرماتی ہیں ارے جو بھی محمد کی تربت کی خوشبو کو سونگے گا، ارے دنیا میں کوئی اور حاجت نہ ہوگی۔ یہ بی بی کے وہ مرثیے ہیں یہ، جس میں بی بی فرماتی ہیں کہ اگر مصائب جو مجھ میں پڑے ہیں اگر دن روشن پہ پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور فرماتی ہیں ہاں جب تک میرا بابا زندہ تھا مجھے کسی چیز کا غم نہیں تھا، ہر قسم کی مشکلات مجھ پر آساں زیبا تھی، مگر ہاں آج بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہاں آج فاطمہ یتیم ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ بیٹی کے مصائب ہیں کہ جو ایک بیٹی اپنے بابا کے فراق میں پڑ رہی ہے اور اس کے بعد علی سے وصیت کرتی ہیں، اے علی مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، اے علی اے ابو الحسن آپ مجھے پہلی رات مجھے دفنانے کے بعد قبر میں مجھے دفنانے کے بعد یاد رکھیے گا. یہ ہے سیدت النساء العالمین جو علی سے رخصت ہو رہی ہے. ہاں یہی وجہ ہے میرے مولا فرماتے ہیں ارے مجھ میں اور فاطمہ میں اتنی محبت تھی کہ میں نے کبھی فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا اور نہ فاطمہ زہرا نے مجھے کبھی دکھ دیا. ہاں وہ عظیم ہستی رخصت ہو رہی ہے، علی کے لیے کتنا شاق ہے. بس مختصر کروں، ایک دفعہ جب غسل و کفن ہو گیا ارے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہو. ارے نہ حسن آگے بڑھتے ہیں نہ حسین آگے بڑھتے ہیں نہ زینب نے قدم بڑھائے نہ ام کلثوم آگے بڑھی. ایک دفعہ حسن کہتے ہیں حسین کہتے ہیں بابا ارے جب تک ماں نہ بلائے گی ارے حسن حسین ماں کو الوداع نہ کہیں گے. بس اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا آ میرے حسین. ادھر سے حسن دوڑا ادھر سے ننا حسین ماں کے سینے سے لگ گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بی بی ارے جاتے جاتے بچوں کو لگا لیا سینے سے، ارے یہی مدینہ ہوگا ارے زہر قاتل ہوگا. حسن کا کلیجہ اور کربلا ہوگی اس سرزمین کربلا پر، تپتی ریت پر لاشا ہوگا. ارے ہاں جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا ارے بچوں نے دیکھا تھا. ارے یہی فرق ہے مدینے کے بچوں میں کربلا کے بچوں میں. ارے کربلا کے بچوں کو تماچے لگتے تھے تو بڑی حضرت سے دیکھتے تھے، یہ مدینے کے بچے ہیں ارے ماں کو تماچا لگ.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خداوندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوندہ جب تک دنیا میں رہیں در اہل بیت سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ ان کی اطاعت و پیروی کرتے رہیں. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہماری جانب سے بہترین تعزیت کو ان کی خدمت میں پیش فرما، ان کی شفاعت کو ہمارے لیے واجب قرار دے. خداوندہ ہمیں اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المسلمین کے لیے حقیقی معنی میں عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین سامعین بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما. خداوندہ قوم اس وقت مشکلوں میں ہیں، ہمارا وطن مشکلوں میں ہیں. اتفاقی حادثات، یہ کل کا واقعہ کہ جس میں کئی جانیں ضائع ہوئیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے کوہستان، پارا چنار، کوئٹہ، کراچی، گلگت بلتستان اور جہاں جہاں مومنین کا خون گرا ہے، خداوند عالم ان تمام مومنین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو راہ شہداء کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہم جب تک دنیا میں رہیں اسی در سے وابستہ رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت و زیارت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمت